سورہ فاتح کی آیات چل رہی ہیں اور یہ آیت نمبر 29 ہے جہاں سے آج ہم اپنے درس شروع کرنے جا رہے ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ کے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی, وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی. یرجونا, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ تین کام کرتے ہیں, یہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کی, لن تبور, جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان فرمائی. پہلی چیز فرمائی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ, پابندی کے ساتھ تلاوت کرنا, معمولاً تلاوت کرنا, یہ بڑی لازمی چیز ہے. اور بہت سارے حضرات نے یہاں معنی اس کا یہ بھی لیے کہ تلاوت بھی کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی تلاوت کرے پابندی سے اور عمل کی کوشش بھی کرتا رہے تو بہت اچھی بات ہے, نور العلا نور ہے. لیکن اکثر حضرات نے ترجیح اس معنی کو دی ہے کہ اگر کوئی تلاوت کرتا ہے دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے تحاشا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. جیسا کہ آگے آ رہا ہے, ہم لوگ اخبار پڑھنے میں تو روزانہ ایک دو گھنٹے نکال دیتے ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا کا مطالعہ تو سارا دن چلتا ہے. کون سا میسج آیا, ٹویٹر پہ کیا آیا, فیس بک پہ کیا آیا, واٹس ایپ پہ کیا آیا, فلانے پہ کیا آیا اور اس پر کیا آیا, اس کے سنتے بھی رہیں گے, پڑھتے بھی رہیں گے, جواب بھی دیتے رہیں گے. دن کے بے شمار گھنٹے اسی کام میں نکال دیتے ہیں. لیکن تلاوت کلام پاک جو لازمی چیز ہے, بنیادی چیز ہے, کہنے کو تو اسلام کے فرائض نماز, روزہ, حج, زکات, ایمان کے بعد ہیں, لیکن فرائض میں تو نہیں کہا اللہ رب العزت نے کہ تلاوت کلام پاک فرض ہے. لیکن میں اپنے بھائیوں سے, دوستوں سے یہ ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو اپنے اوپر ایسا ہی لازم سمجھیں جیسا کہ کوئی فرض چیز ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے, تلاوت کلام پاک. اتنی خیر و برکت زندگی میں, اتنی سکون اور اطمینان وہ تلاوت کلام پاک سے آتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوتا تھا, زیارت نصیب ہوتی تھی جاگتے ہوئے. کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالی کا دیدار اور زیارت نصیب ہوتی ہے, تو آپ ایک سوال اللہ تعالی سے کر لیجئے گا کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے, کس چیز سے آپ کا قرب نصیب ہوتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب کے اللہ نے اگر یہ موقع عطا فرمایا تو پوچھ لوں گا. تو زیارت نصیب ہوئی, دیدار نصیب ہوا, تو سوال کیا کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت القلام پاک, تلاوت القرآن. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے سوال فرمایا کہ اللہ بفہم او بلا فہم, سمجھ کر یہ بغیر سمجھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم, چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے, میرے قرب کا بہترین ذریعہ یہی ہے. اس لیے افضل ذکر وہ تلاوت کلام پاک ہے. بعض اوقات بڑے کام ہوتے ہیں, مصروفیت ہوتی ہے, اور شیطان تو بہکاتا ہی بہکاتا ہے, اور ہم بھی اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر عادت پڑی ہوگی تو ایسی بے چینی محسوس ہوگی جیسے فرض نماز کے نہ پڑھنے سے بے چینی ہوتی ہے. جس کو نماز کی عادت ہوتی ہے نا, جب نماز چھٹ رہی ہو کسی وجہ سے تو اس کے اوپر نماز حاوی ہو جاتی ہے, اس کا پھر کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں نماز پڑھ لوں, کسی طرح نماز پڑھ لوں, کسی طرح نماز پڑھ لوں. ہر کام اس کو اب ہیٹ نظر آ رہا ہے, اس کی بے چینی ہے کہ کسی طرح نماز سے فارغ ہو جائے. ایسے ہی تلاوت کلام پاک کا معاملہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا حدیث شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم کہ ہر حرف کے پڑھنے پر 30 نیک, ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ الف لام میم, الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں انسان کو مل گئیں, 30 نیکیاں انسان کو نصیب ہوئی. اس لیے تلاوت کلام پاک کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور جس طرح ہم ہر کام دوسروں سے سیکھتے ہیں, اس طرح ہمیں قرآن پاک بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارا قرآن پاک تجوید کے ساتھ صحیح ہو. اگر ہمارا کلام پاک تجوید کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا تو ہم پڑھ تو لیں گے لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو طریقہ منقول ہے. اس لیے تلاوت کلام پاک کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی نے تلاوت کلام پاک کرنے والوں کو ان لوگوں میں شمار فرمایا, فرمایا کہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس پہ گھاٹا نہیں ہے. دنیا کی تجارت میں تو گھاٹا نفع نقصان سب چلتا ہے, کبھی نقصان کبھی فائدہ, لیکن اس میں گھاٹا نہیں. اس کو فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, وہ اقام الصلاۃ نماز پر قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. نماز کا اہتمام, نماز بنیادی چیز ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. ایمان کے بعد پہلا سوال نماز کا ہوگا, نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی, اور یہ وہ فرض ہے جو انسان کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر لازم ہے. ورنہ فرائض اسلام 4 ہیں ایمان کے بعد, نماز, روزہ, حج, زکات. روزہ سال میں ایک مرتبہ, زکات سال میں ایک مرتبہ, وہ بھی صرف مالداروں پر. حج زندگی میں ایک مرتبہ, وہ بھی صاحب نصاب پر. یہ نماز واحد فریضہ ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر آتا ہے. اور اللہ تعالی نے آج کل ہمارے ہاں ٹائم مینجمنٹ کے بڑے کورسز ہوتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, بہت سارے لوگ ہمارے دوست احباب ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کورس کرواتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, انسان کو ٹائم مینج کرنا چاہیے, وقت بھی ضائع کرنا چاہیے, لیکن جس کو نماز کی عادت ہے وہ سب سے زیادہ ٹائم کو مینج کرنے والا انسان ہے. جس کو نماز کی عادت ہوگی وہ اپنے پوری زندگی کے نظام الاوقات نمازوں کو لے کے چل رہا ہوگا. صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, یہاں اتنے بجے پہنچنا ہے, ظہر ادھر پڑھنی ہے, عصر میں یہ کرنا ہے, مغرب ادھر پڑھنی ہے, عشاء ادھر کرنی ہے, سارا اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہے. تو نماز تو بنیادی طور پر جہاں یہ اللہ تعالی کا ایک فرض ہے, اللہ کا عائد کرنا ایک فریضہ ہے, وہاں اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بنیادی طور پہ اسلام پڑھ دیتا ہے نماز کے ساتھ، ایک وقت کی پابندی اور دوسرا پاکی اور صفائی. گندگی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. نمازی آدمی کا پہلا کام کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو پاک رکھے گا. نمازی آدمی کا کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو جائے یا کوئی گندگی لگ جائے، وہ اس طرح تڑپے گا، پریشان ہوگا کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو پاک کر لوں، کیونکہ آگے نماز کا وقت آ رہا ہے. کپڑے پاک کر لوں، جسم پاک کر لوں، کچھ کر لوں. تو نماز کے ساتھ یہ دو چیزیں چلتی ہیں، ایک ٹائم کی پابندی، ٹائم مینجمنٹ، اور دوسرے نمبر کے اوپر کیا ہے؟ صفائی اور ستھرائی. یہ تو دو بڑی بڑی باتیں، ورنہ اگر آپ فائدے گننے شروع کریں تو گن بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اور بات عرض کرتا ہوں، جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے ہاں جو کلب بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، طرح طرح کے کلب بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف شہروں میں، لوگ ان کلبوں کی ممبر شپ لیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے، جتنا بڑا کلب ہوگا لاکھوں روپے دے کے ممبر شپ لیں گے، سالانہ پیسے ماہانہ فیسے الگ جمع کرواتے ہیں. کس لیے؟ کہ جی ورزش وغیرہ کریں گے، یہ تو ہوگا. ہوگا اصل ہوگا کہ وہاں لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوں. یہ تو انگریزوں کا طریقہ کار ہے کہ آپ کو ملنے کے لیے کلب کے اندر جانا پڑتا ہے، کلب میں آپ ملتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نمازیں مسجد میں پڑھو، مردوں کے لیے حکم ہے، اور فضیلت بھی رکھی کہ 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا. اس سے زیادہ ملاقاتیں کس سے ہوں گی جتنی مسجد میں ہوتی ہیں؟ ہر انسان سے آپ کی ملاقات ہے. طلبوں میں تو ایک خاص طبقہ آتا ہے، مخصوص طبقہ آئے گا، مالداروں کا طبقہ آئے گا. یہاں تو آپ کو زندگی کے ہر انسان سے ملاقات ہوتی ہے مسجد میں، غریب بھی ہوگا، امیر بھی ہوگا، متوسط بھی ہوگا، زندگی کے ہر پیشے سے تعلق رکھنے والا انسان ہوگا. نہ کوئی فیس ہے نہ کچھ ہے، آؤ اللہ کے گھر میں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ. اور یہ جو دین کا تعلق ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آدمی پہچانتا ہے کہ جی فلانا آدمی بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے. ذرا سا کوئی چیز سے کوئی کام پڑا، جا کر کہہ دیا بھائی یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ بھی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ سے اللہ کے لیے تعلق ہے. تو فائدے گنو تو بے شمار، تو لیکن نماز ایک فرض ہے، اور جو نفلی نمازیں ہیں وہ اس کے علاوہ. قرآن کریم اسی کو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازیں جو ہیں وہ انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہیں، والمنکر منکرات گناہوں سے روکتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نمازوں کی برکت ہے کہ جب انسان نمازیں پڑھتا ہے، جہاں میں نے کچھ فائدے بتائے، بے شمار اس کے فائدے ہیں، ان میں سے جو بنیادی فائدہ قرآن کریم اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ نمازیں انسان کو بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہیں. لوگ آج کل سکون کی دوائیاں کھاتے ہیں. جتنا ترقی یافتہ ملک ہوگا نا، جتنا ترقی یافتہ ملک ہوگا، جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی والا ملک ہوگا، جتنا زیادہ آمدنی والا ملک ہوگا، وہاں کے لوگ اتنے زیادہ ڈپریشن کے شکار ہوں گے. دیکھ لیجیے جا کر، آپ اعداد و شمار نکال لیں، آپ امریکہ کے نکال لیں، یورپ کے نکال لیں، فرانس کے نکال لیں. آپ میں نے ان کا مطالعہ کیا، ان جگہوں پر جانا بھی ہوا، بے شہاں شاندار ملکوں کا، بڑا ترقی یافتہ ملکوں کا، بڑا عالی شان ملکوں کا، آپ لوگوں کی ذرا لائف اسٹائل کو ذرا جا کر دیکھیں کہ وہ لوگ زندگی کیسے گزارتے. آپ کو گھنچکر بنے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، اتنے مصروف لوگ نظر آتے. اور میجورٹی لوگوں کی وہ ہوگی جو ڈپریشن کی دوائیاں کھا کر زندگی گزارتی. سب سے زیادہ بکنے والی دوا ان ملکوں کے اندر وہ کیا ہے؟ مسکن ادویہ، سکون پہنچانے والی دوائیں. آپ پڑھ لیں ان کی اعداد و شمار، کون سی دوائیں بکتی ہیں. کوئی ان سے پوچھے پریشانی کس بات کی؟ پیسے تم کماتے ہو، دولت آپ کے پاس ہے، ملک آپ کا شاندار ہے، بجلی کا آپ کو مسئلہ نہیں، پانی کا مسئلہ نہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی نہیں، 10 وسائل آپ کے ساتھ نہیں، آپ کو پریشانی کیا؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں یہ ڈپریشن کی دوائیں کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کھاتے ہیں، ایمان نہیں ہے. انسان کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کلام پاک میں فرما رہے اللہ رب العزت کہ سن لو یہ بات، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، خاک روح کی غذا ہے، گناہ بھی کبھی روح کی غذا بنا. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ان کی کتاب ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی، جبانی ہے دارالعلوم کے، کہ موسیقی گناہ کبھی روح کی غذا نہیں بن سکتا. فرمایا کہ نفس امارہ کی غذا موسیقی ہے. نفس امارہ اس کو کہتے جو وہ نفس انسان کی جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے، وہ طاقت انسان کی جو انسانوں کو گناہوں پر ابھارتا ہے، اس کی غذا موسیقی ہے. تو نماز تو انسان آپ تجربہ کر لیجئے، کون انسان تجربہ نہیں کرتا ہوگا پوری دنیا میں، کہ آپ کتنے پریشان پھر رہے ہو، کتنے آپ گھبراہٹ کا شکار ہو، آپ سکون سے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، پھر دیکھو کیسا دل میں سکون اترتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سونے سے پہلے آپ وضو کریں، اللہ توفیق دے، دو رکعت پڑھ کر سو جائیں، آپ دیکھیں کیسے سکون آتا ہے. آپ جو آپ کو ڈپریشن کی دوائیاں، سکون کی دوائیاں وہ سکون نہیں دے سکتی جو آپ کو اللہ کے ذکر سے سکون آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ نے نماز کو اس لیے فرض فرمایا، اس لیے نماز ان چیزوں میں سے ہے. حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام سلاطین حکومت کو خط لکھے، سلاطین حکومت نہیں بلکہ اپنے ماتحت علاقے، آدھی دنیا کے حکمران تھے حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ، تمام ملک کے گورنروں کو خط لکھے، وہ تمام علاقے جو حضرت عمر فاروق کے زیر حکومت تھے. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان اہم امورکم الصلاۃ فمن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، کہ تمہارے کاموں میں، سن لو یہ بات، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے. تمام حکومت پوری زیر حکومت علاقوں میں خود خطوط بھیجے گورنروں کو کہ اعلان کرا دو پورے مملکت میں کہ ان اہم امورکم الصلاۃ، آپ کے تمام اہم کاموں میں اہم ترین کام نماز ہے. فمن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، وہ تو اور چیزوں کو بھی ضائع کر دے. منزیہ فو علما سے بہاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ایک انسان اگر ندی کے کنارے رہتا ہو، نہر کے کنارے رہتا ہو، اور اپنی نہر سے وہ پانچ وقت غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچال ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، جو انسان دن میں پانچ مرتبہ نہائے تو اس کے جسم میں کہاں سے میل کچال آئے گا. فرمایا کہ نماز ایسی ہی ہے، جو انسان پانچ مرتبہ نماز پڑھے دن میں، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. جیسے نہانے والے پانچ مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا، نمازی کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اس لیے نماز کا اہتمام کریں. قرآن پاک کا پیچھے تذکرہ ہوا، قرآن پاک اہم ترین عبادات میں سے سیکھنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ اپنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اپنے بچوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، ابھی تو چھوٹے ہیں، کل کے بڑے ہیں. یہ بچے جتنی تیزی سے اس عمر میں یاد کرتے ہیں، ہمارا آپ یاد نہیں کر سکتے. ان بچوں کو قرآن کریم بڑے اہتمام سے تعلیم دلوائیں، اچھے قاری سے دلوائیں، کسی اچھے مدرسے میں بھیج کر دلوائیں، تاکہ بچے قرآن پاک ایسا پڑھیں کہ لگے کہ ہاں ایک ایک حرف موتی کی طرح ہے. بچے نماز کے عادی ابھی سے بنیں گے، بڑے جوان ہو کر نہیں، ابھی سے ان کو عادت ڈالنی ہے. بچوں کو مسجدوں میں لائیں، ذرا سمجھدار ہو جائیں بچے. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کا کہنا شروع کرو، بیٹا نماز پڑھ لو. ابھی تو وہ نماز بھی پڑھیں گے، کھیلیں گے، کھیلنے دو، لیکن لاؤ مسجد میں. ہاں بھائی بیٹا لاؤ نماز پڑھو، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، بچے ساتھ کھڑے ہوں گے، نمازیں شروع ہو جائیں. پھر فرمایا کہ 10 سال کی عمر ہو جائے تو بچوں کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی سزا دو، مارو. مارنے سے مراد یہ نہیں کہ بہت پٹائی کر دی، بلکہ ایسا کہ بس ہلکا سا بچوں کو ڈرو کھا گئی، میرے ماں باپ مجھ کو کچھ کہیں گے. یہ اس لیے ہے تاکہ ابھی سے نمازوں کے عادی ہوں گے، جب وہ جوان ہوں گے، بالغ ہوں گے، انشاءاللہ پکے نمازی ہو چکے ہوں گے. اسی لیے نماز ان عبادات میں سے ہے کہ جن کے پیچھے نمازیں رہ گئیں ان کو حکم ہے کہ نماز قضا کرو، پہلے اپنی نمازیں لوٹاؤ. یہ نمازیں بڑی اہم ترین چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے. اس نماز کا سب سے زیادہ، سب سے پہلا سوال ایمان کے بعد سوال نماز کا ہے. اسی لیے فرمایا کہ واقام الصلاح، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ انفقو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا. اب خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ جو خرچہ لازم ہے، زکات، صدقہ فطر لازم ہے، قربانی لازم ہے، وہ تو خرچ کرے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرے، صدقات خیرات کرے اپنی طرف سے، سر و علانیہ، چور چھپ کر بھی اور سامنے آ کر بھی. اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ جو فرائض اسلام ہیں ان کو تو سب کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ ہاں جی یہ کام ہو رہا. نماز، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی کہتے صاحب میں مسجد میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرے دل میں ریاکاری پیدا ہوگی، نہیں آنا پڑے گا، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ شیطان کا بہکا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں اذان بھی دوں گا صاحب، کسی کو کیا بتانا نہیں. جو چیزیں فرائض اسلام ہیں اس کو ظاہری طور پہ کرنا ضروری ہے، حضرات مفسرین نے لکھا. نماز روزہ ہے، علل اعلان روزہ رکھا جائے، دنیا کو پتا چلے کہ ہاں جی یہ روزے دار کا گھر ہے، بے روزے نہیں گھر میں رہتے، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے روزے سے ہیں، فرائض اسلام ہے. اس لیے فرمایا زکات ہے، ویسے تو حکم یہ کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے، لیکن علماء نے لکھا کہ اگر زکات کو کوئی انسان کسی کو بتا کر بھی دے دے، دکھا کر بھی دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نفلی نمازیں، نفلی صدقے وہ چھپ کے کرنے چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام لیا، وہ انفقو مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرے ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرم علانیہ، چھپا کر بھی، ظاہری طور پر بھی. ظاہری طور پر اس لیے تاکہ پتہ چلے لوگوں کہاں جی اسلام کا حکم ہے لوگ کر رہے ہیں. روزہ ہے، افطاری تقسیم کریں، افطاریوں پر لوگوں کو بلائیں، لوگوں کے یہاں افطاریاں بھیجیں، پتہ چلے کہاں جی یہ اسلام کا اہتمام ہے، یہ روزے دار ہیں، ان کے ہاں روزے رکھے جاتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، فرمایا کہ وہ لوگ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے. امید کا لفظ اس لیے کہا کہ بعض اوقات ہماری یہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں ہمارے غلط نیت کی وجہ سے، غلط طرز عمل کی وجہ سے. اگر ہم یہ عبادتیں سنت کے مطابق نہ کریں، یا کوئی ایسا غلط عمل کرنے ساتھ کوئی بدعت شامل کر لی، کوئی غلط طریقہ شامل کر لیا، اس کی وجہ سے بعض اوقات عبادت کا ہمیں ثواب نہیں ملتا. اس کے اسی لیے لفظ فرمایا کہ یرجون، کے امید ہے کہ وہ ایک ایسی تجارت میں لگام وقت لگا رہے ہیں جو جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے. دنیا کی تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے، لیکن ان تین طرح کے کاموں کے اندر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، تلاوت، نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. لیو پیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، یہ کام انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ دے. لیو پیہم اجورہم من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کا بدلہ دے پورا. ویزیدہم من فضلی، اور کام کے بدلے کے علاوہ مزید اور ان کو برکت و فضیلت عطا فرمائے. اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو ہماری نمازیں، تلاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک تو اس کا بدلہ ہے، وہ تو پورا ملے گا. ویزیدہم من فضلی، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں کی اس کو اضافی طور پہ اور بھی بہت کچھ عطا فرماتے. جیسے آپ کہ کسی آدمی کو آپ نے اپنے ہاں کام کرنے کے لیے بلایا، اس نے آپ کا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، اس سے آپ کو قیمت طے ہوئی تھی کہ بھائی میرا فلانا کام کرو گے، میرے گھر میں یہ کام کر دینا، میں 1000 روپے دوں گا. اس نے کام اتنا اچھا وقت پر کر دیا کہ آپ نے خوش ہو کے اس کو 1500 روپے دے دیے، پیسے زیادہ دے دیے. یہ تو اللہ ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہماری اس مثال میں اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نیک اعمال کا بدلہ وہ تو دوں گا جو میں نے بتایا, اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دوں گا جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ انسان کو نیک اعمال کا بدلہ دیتے ہیں. جیسی نیت ہوگی جیسا اخلاص ہوگا دیں گے. یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان مسلمانوں کے حق میں سفارش کرنے کا حق دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینا طے کر لیا تھا. کسی نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا, وہ آدمی سفارش کر سکتا ہے, کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میرے اوپر احسانات کا معاملہ کیا تھا لہذا میں اس کی سفارش کرتا ہوں. جس سب تشریح لکھی ہے یزید احمد بن فضلی کی, تو اسی لیے میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نیک کام جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو نیک چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات اللہ کے بارگاہ میں وہ چھوٹا عمل اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ انسان کا بیڑا پار ہو سکتا ہے اس عمل. ہم کہتے ہیں چھوٹا, مجھے اور آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے, ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہماری تو کوئی عقل نظر ہی نہیں, عقل ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹا عمل, اللہ کے ہاں جو چھوٹا عمل, بڑا عمل کون سا ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے وہ بڑا عمل ہے. ہم اس کو کہہ رہے ہیں چھوٹا عمل ہے, اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل. ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو ایک ٹہنی راستے پہ آ گئی, اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹہنی کو توڑ دیا, لوگوں کا سر ٹکرائے گا, انتقال ہو گیا. اب اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی عمل کیا, اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل بڑا پسندیدہ ہے جو انسان یہ سمجھے کہ بس یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا, اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں نے کون سا عمل اللہ کے لیے کیا. جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر مغفرت فرمائی کہ تم نے اس ٹہنی کو توڑا تھا اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو, اس لیے ہم نے تمہاری مغفرت فرمائی. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بہت کثرت سے سناتے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے شیخ تھے, حدیث کے امام تھے. وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے. انتقال ہوا, کسی نے خواب میں ان کو دیکھا کہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, انہوں نے کہا مغفرت تو ہو گئی لیکن ہوئی ایک ایسے عمل پر جس کا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے سے عمل پر مغفرت ہوگی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ اتنی حدیثیں پڑھتے رہے, لکھتے رہے, لکھاتے رہے, دنیا کو بتاتے رہے, لیکن وہ تو سب آپ نے شہرت کے لیے کیا تھا, ہمارے لیے تو نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے تو نہیں کوئی بات چھپ سکتی نا. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مغفرت فرمائی, فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ حدیثیں لکھ رہے تھے, آپ کے قلم, زمانے میں وہ ڈبو کر لکھنے والا قلم ہوتا تھا سیاہی میں, آپ کے قلم سے ایک سیاہی کا قطرہ زمین کاغذ پہ گر گیا, آپ صاف کرنے لگے تھے, مکھی آ کے بیٹھ گئی, وہ مکھی اس کو پینے لگی, آپ رک گئے کہ اللہ کی مخلوق ہے, چلو سیاہی پی لے گی پھر صاف کر دوں گا. آپ نے اس کو پینے دیا, اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کیا, اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ہماری مخلوق پر رحم کیا, ہم آپ پر رحم کریں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث ہے, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے. ظالم جابر مت بنو, بے رحم انسان مت بنو, عفو درگزر سے کام لو, لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو, لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو. جو آج ہمارے ہاں برداشت ختم ہو رہی ہے معاشرے سے, برداشت ختم ہو, جس کو اللہ نے طاقت دے دی, دولت دے دی, وہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا 30 بار خان سمجھنے لگ گیا, کسی کی کوئی معافی نہیں, کسی سے کوئی لفظش قابل گوارہ نہیں. اس لیے فرمایا کہ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی انہ غفور شکور, اللہ تعالیٰ بے تحاشا مغفرت کرنے والے بشکور اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے, کوئی عمل انسان کا ضائع ہونے نہیں دے. اس کا مطلب یہ تین اعمال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, ایک تلاوت کلام پاک, نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ظاہری طور پر بھی پوشیدہ طریقے پر بھی فرمایا کہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا, اور پھر یہ فرمایا کہ ان کاموں کا اجر بھی پورا ملے گا اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے جو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کون سے اعمال صالحہ کی برکت سے ہمیں کیا مل رہا ہے. اللہ والذی اوحینا الیک من الکتاب, اس لیے ان باتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہم یعنی اتنے دن بھر میں مشغول رہتے ہیں, اتنی مصروفیتیں رہتی ہیں, یہ سارے دوسرے دھندے چلتے ہی رہتے ہیں. سب سے اہم چیز نماز, تلاوت کلام پاک اور صدقہ خیرات. زکات کے بعد زکات سب سے پہلی چیز زکات ہے, صدقہ خیرات. نمازوں کے اندر بھی فرض نماز اہتمام سے, اس کے بعد واجب جو بتر ہیں, اس کے بعد سنت موقعہ, اس کے علاوہ ہو تو نفلی نماز. اسی طرح تلاوت کلام پاک لازمی سمجھے اپنے اوپر, اپنے اوپر. میرے دادا سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو روزانہ تلاوت کا اہتمام کیا تھا, اور ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم لمبی چوڑی تلاوت نہیں بتاتے, ایک سپارہ روزانہ پڑھ لیا تھا. اور ایک سپارہ جو آدمی روزانہ قرآن کریم پڑھتا اس کے لیے 15 سے 20 منٹ میں ایک سپارہ آرام سے ہو جاتا, لیکن مشکل ہے. تو اگر آپ 20 منٹ کا بھی حساب لگائیں بڑے اطمینان سے تو آدھا سپارہ 10 منٹ میں ہو جاتا. تو 10 منٹ کیا چیز ہے؟ تو روزانہ آدھا سپارہ. پھر فرمایا کرتے تھے کہ کبھی آپ کو اجلت ہے تو آپ ایک پاؤ پڑھ لو, 5 منٹ ایک پاؤ میں لگتے ہیں. فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ جلدی ہے تو ایک رکوع پڑھ لو, لیکن پڑھ لو, قرآن پاک کی برکت لے لو, وہ دن بغیر کلام پاک کے مت گزارو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑی اہم بات, ہم لوگ یہ کرتے کہتے ہیں کہ جناب ہم ہمارے کاموں کا وظیفہ بتا دو, ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے, مشکلات حل نہیں ہوتی, پریشانیاں. آپ یہ 3 کام کیجئے تو قرآن پاک اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے, نماز, صدقہ خیرات, تلاوت کلام پاک. اس کا روزانہ اہتمام کریں آپ, روزانہ صدقہ نکالیں. 10 روپے تو نکال سکتے ہیں, وہ تو کوئی ایسی بھاری بھرکم رقم نہیں ہے, لیکن نکالیں, جتنی گنجائش ہو نکالیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مسائل کو حل فرماتے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ مشکلات سے بچاتے ہیں. قرآن کریم نے خود کہا کہ یہ تجارت وہ ہے, لن تبو, اس میں گھاٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیں گے جتنا کہا, اس سے بھی بہت کچھ دیں گے, نہیں بتایا کتنا دیں گے, کہاں تک دیں گے, کر کے تو دیکھیں گے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر نظر لگ گئی, کوئی کہتا ہمیں وظیفے بتا دو. ارے بھائی جو کرنے کے کام ہے وہ کرو, اللہ سے مانگو. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ پہلے وہ کر کے دیکھ لو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمانے والے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور ہم نے جو آپ کی طرف کتاب اتاری, هو الحق, وہی کتاب ٹھیک ہے, مصدقا لما بین یدیہ, اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. پچھلی توریت گزری, انجیل گزری, زبور گزری, یہ ساری کتابیں جو گزری ہیں, یہ قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں اصلاً بالکل ٹھیک کتابیں تھیں, بعد میں لوگوں نے ان میں تحریفیں کر دی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سے باخبر بھی ہے, بصیر ان کو دیکھنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے میرے بندے کیا کرتے ہیں, وہ عالم بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے, وہ اس کو علیم بھی ہے. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں, کوئی چیز اللہ کی خبر سے باہر نہیں, کوئی چیز اللہ کی نظر سے باہر نہیں. ہر چیز کا پتہ اللہ کو, ہر چیز کا علم اللہ کو, وہ عالم الغیب ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم غیب نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما، فہم عطا فرما، حدیث شریف کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حدیث شریف کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو اپنے رضا کامل عطا فرما، اپنے غضب سے اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، کسی کے گھر میں جو تکلیفیں ہیں، سب کو دور فرما. دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم آج کل علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کو کورونا ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما. دوسرے ہمارے استاد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی، وہ بھی استاد حدیث ہیں ہمارے دارالعلوم کے، وہ بھی سخت بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا افتخار صاحب کو مکمل صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. اور بھی جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. سب کے گھروں میں کاموں میں چین و سکون پیدا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی